تھی فاطمہ، بابا میں کیا کروں؟ اصغر وہ 6 مہینے کی جان، ہائے نا تواں، پیاسا تھا بے زبان، لیکن شقی نے تیرے سے شوبہ چلا دیا، گوش میں حسین کی بچہ الٹ گیا، بابا میں کیا کروں؟ رو رو کے بابا جان سے کہتی تھی فاطمہ، بابا میں کیا کروں؟
تمناؤں کا تھا ابن حسن کا سہرا، کن تمناؤں کا تھا ابن حسن کا سہرا، ہائے افسوس مگر راس نہ آیا سہرا، کن تمناؤں کا تھا خلد کے پھولوں سے حوروں نے جسے گوندا تھا، خلد کے پھول جسے گوندا تھا، حیف صد حیف خزانے وہی تاکا سہرا، کن تمناؤں کا تھا رخ پہ تھا جو بری، نظروں سے بچانے کے لیے، رخ پہ تھا جو بری، نظروں سے بچانے کے لیے، دشمنوں کی نگاہِ بد میں وہ آیا سہرا، کن تمناؤں کا تھا جس میں ارمان تھے بہنوں کے، تو حسرت ماں کی، جس میں ارمان تھے بہنوں کے، تو حسرت ماں کی، تیغ شمشیر ستم نے وہی کاٹا سہرا، کن تمناؤں کا تھا لاش ٹکڑے ہوئی مقتل میں مگر اے راہی، لاش ٹکڑے مقتل میں مگر اے راہی، سر پہ قاسم کے رہا نصرت حق کا سہرا کن تمنا کا تھا. صلوات پر محمد و آل محمد.
ہاشم فطرت سوچ جتنے تیر برسانے لگی, شمر فطرت سوچ جتنے تیر برسانے لگی, ہر عزا خانے پا اتنی ہی بہار آنے لگی, ہر عزا خانے پا اتنی ہی بہار آنے لگی, ہم غلامان علی کو موت کا کیا در کے جب, ہم غلامان علی کو موت کا کیا در کے جب, یا علی ہم نے کہا اور موت تھرانے لگی, شمر فطرت سوچ.
درود پڑھیں محمد والے.
حسین ایسے تھے بغا سن لے زمانہ, حسین بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے بغا سن لے زمانہ, چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں, چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی اجل کو گھو گیا سکتا حسین ایسے تھے بغا سن لے زمانہ, ہائے مخالفت پا زمانہ تھا اس طرف لیکن مخالفت پا زمانہ تھا اس طرف لیکن وہی کیا جو کہا تھا شجاعت کا لوہا مان گئی سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی دبے ادھر ادھر ہر بے لیے تھے قرب میں جو بدشگور تھے، پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، گرتے بچے پا میرے مہر گوبی زلجلال کی، لو بی بیوں بارات چڑھی میرے لال کی، لو بی بیوں بارات چڑھی میرے لال کی، شبر
درود پڑھا محمد والے محمد،
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرازين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو ذکر سعید و شہدہ جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال روز قیامت تک ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس محبت کے صدقے میں میدان حشر میں سائے سیدہ نصیب ہو انشاءاللہ، شفاعت اہل بیت کو طلب کرنے کے لیے، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے، عزاداران سید و شہدہ کی جان مال عزت و آبرو کی تحفظ کے لیے، دشمنان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نابودی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آمد. آمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ذریعے سے درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجه. اہل بیت کی حیات طیبہ کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک مثال، ایک رہنمائی قائم فرمائی ہے، اور ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم ان کی حیات طیبہ میں غور کرتے ہوئے جتنا زیادہ ممکن ہے، اگرچہ اس مقام اور منصب کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بے عین ہی اس خط پہ چلنا، ان کے راستے پر چلنا ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا ہمارے لیے ممکن ہے ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اور ہمیں اور آپ کو احساس ہے کہ اگر ہم اور آپ مولا امیر المومنین کی حیات طیبہ سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد، چند فیصد بھی اپنے اندر لانے میں کامیاب ہو گئے، یہ ہماری سعادت کے لیے انتہائی کمال کی بات ہے. اسی طرح سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑی فکر سید الشہداء کی شہادت کے ذریعے سے نصیب ہوئی، کہ ہمارے پاس یہ جملات محاورے کا حصہ بن گئے، لوگوں کی زبان پہ زیادہ عام ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قبل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بحمد اللہ رب العالمین ہم سید الشہداء سے متصل ہیں، سید الشہداء کی محبت خدا نمتار نے ہمارے دلوں میں قرار دی ہے، اور پرچم عزا کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا یہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ سید الشہداء کی شہادت نے تاثیر کیسے مرتب کی ہے، یہ عمل کیسے حاصل ہوا ہے، اور اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ سید الشہداء کی شہادت کے نتیجے میں اسلام کے زندہ ہونے کا عمل یہ کس طریقے سے انجام پایا، اور اس سے ہم کیا درس حاصل کریں جس کو ہم زندگی میں عمل میں لاتے ہوئے اس پرچم اسلام کو کسی اور موقع پر زندہ کر سکیں، تو میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ ہمیں نام معلوم ہے، نتائج بھی معلوم ہے، لیکن میکنزم ہمارے سامنے نہیں ہے، طریقہ کار کیا ہے اس کا، اور اس کے نتیجے میں چونکہ ہم نے اس کے اوپر توجہ کم دی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی سید الشہداء کا بہت اچھا چاہنے والا ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر سید الشہداء کی تعلیمات کی جھلک نظر نہیں آتی. ہم اور آپ اپنے اطراف میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت، انتہائی پاکیزہ، پرخلوص جذبات بعض لوگوں کے دلوں میں سید الشہداء کے لیے ہیں، ان کے خلوص میں کوئی کوشچن نہیں ہے، ان کی پاکیزگی کے اندر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن جب یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ سید الشہداء کی ہدایت سے اس نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا ہے تو پوائنٹس نظر نہیں آتے. اس موقع پر بعض اوقات یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگ سید الشہداء کی شہادت کے صرف ذکر کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں اور عملاً اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہ. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اس جگہ کو خالی چھوڑ دیں تاکہ پھر مسلسل ایک ڈسٹریکشن کا سبب نہ بنے. اگر آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں پیچھے تشریف لے آئیے گا، برا نہیں مانیے گا میرے خیال میں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو امید ہے دوست بھائی برا نہیں مانیں گے، اور صرف میں چاہا کہ ڈسٹریکشن نہ ہو، ورنہ ظاہر لوگ اس طرف بھی توجہ دیتے ہیں پھر ماحول میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تمام عزیزان سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عرض ہوا کہ ہم بہت دفعہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے جذبات ہیں، پرخلوص جدوجہد ہے، اور اس خلوص کے لیے کافی انسان اس قسم کی ایک محفل کے اندر آنے والے لوگوں کو دیکھے. کوئی سوال نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی انسان ساری رات سید الشہداء کے ذکر کے لیے کہیں جمع ہو، کوئی اور نیت ہو، کیا نیت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ مادر حسین کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، خالص نیت ہے. لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان جذبات کے اندر خلوص کی کمی ہے، بحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس خلوص کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ، این ممکن ہے کہ ہم بعض اوقات بعض ایسی چیزوں کے قائل ہوں جس میں کچھ دوستوں کے درمیان فرق بھی ہو, کوئی کسی نظریے کا ماننے والا ہو, کسی نظریے کا ماننے والا نہ ہو. لیکن سید الشہداء کے معاملے میں دلوں کے اندر خلوص ہونا, پاکیزگی ہونا, یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. کوشچن یہاں پر ہے کہ دل تو پر خلوص ہے لیکن عمل میں سید الشہداء کا عمل کیوں نظر نہیں آتا؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کبھی سید الشہداء کے اس واقعے کو اس عنوان سے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھنا ہے, اور ہم نے اپنی ذمہ داری بس اتنی سمجھی ہے ہمارے بعض دوست احباب نے کہ ہم نے اس کے ذکر کو زندہ رکھنا ہے اور خود اس کے اوپر عمل کرنے کو اپنے آپ کو فارغ سمجھا. یعنی ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم نے اس ذکر زندہ رکھنا ہے, اس ذکر کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے, اس ذکر کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک یہ ذکر نہیں پہنچا ہے. لیکن ان سے پوچھا جائے کہ خود آپ نے کیا کرنا ہے, وہ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ شاید اس معاملے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ایسا کیوں ہوا ہے, اور کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ ایسا ممکن ہے اصلاً؟ یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ 50 سال, 30 سال, 40 سال کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی خاص علم پڑھا رہے ہوں اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ بالکل بھی تیار نہ ہوں, تو آپ پڑھا کیوں رہے ہیں پھر؟ آپ دوسروں تک پہنچا کیوں رہے ہیں پھر؟ اگر اس کے اندر افادیت ہے تو آپ نے خود عمل کیوں نہیں کیا؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کا ایک پس منظر ہے, اور پس منظر شاید یہ ہے کہ سید الشہداء کے ذکر کو بلند رکھنے کے چند درجات تھے, چند مراحل تھے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے ہم لوگ کچھ مراحل کو طے کر چکے ہیں لیکن اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کچھ مراحل کو طے کرنے میں کامیاب ہو گئے. مثال کے طور پر بہت سادہ مثال میں یہ عرض کروں گا, جیسے کوئی بچہ ہو جس نے میٹرک کا ایگزام دیا ہے, اب وہ شاید گریجویشن کے لیول پر ہو لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ابھی بھی وہی پڑھنا ہے جو مجھے میٹرک کے اندر پڑھنا تھا. جب اس نے میٹرک میں پڑھا تھا تو اس کو یہی پڑھنا تھا جو اس نے میٹرک میں پڑھا ہے, لیکن سوال یہ کہ اگر کوئی اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کیا اب بھی وہی پڑھے گا جو اس نے میٹرک میں پڑھا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ پھر اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں ہوگا. آپ کو اپنی صلاحیتوں کو اگلے مرحلے میں استعمال کرنا ہوگا. مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے ذکر سید الشہداء کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ مراحل تھے, ہم نے ان مراحل کو طے کیا, بعض دوست احباب کسی پچھلے مرحلے کے اندر ابھی تک رکے ہوئے ہیں اور اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. جو مجھے ان مراحل سے سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سید الشہداء کی شہادت کے فوراً بعد ایک اور مقابلہ, ایک اور جہاد شروع ہوا, اور وہ یہ تھا پہلے مرحلے میں سید الشہداء کی شہادت کے واقعے کو انکار کی زد سے بچا لینا. اگر ہم لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ عبیداللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد, شمر ابن ذوالجوشن لعنت اللہ علیہم اجمعین, یہ لوگ کم عقل ہیں, مکار نہیں ہیں, آج کی زبان میں جس کو سیاستدان کہتے ہیں, سیاستدان نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں غلطی کر رہے ہیں. ہاں ان کے اندر عقل خدائی نہیں ہے, جیسے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا العقل ما یعبد به الرحمن, عقل وہ ہوتی ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. ان کے اندر وہ عقل الہی نہیں ہے جس سے رحمان کی بندگی کرتے, یہ شیطان کے بندے ہیں. لیکن کیا ان کے اندر سیاسی مکاری بھی نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال, میرے خیال میں یہ سیاسی مکاری کے اعتبار سے اپنے زمانے کے جنگ ایکسپرٹس ہیں, خاص کر عبیداللہ ابن زیاد کے بارے میں کوئی گمان بھی نہ کرے کہ یہ آدمی سیاست نہیں جانتا. شاید کوئی شخص سوچے کہ شمر ابن ذوالجوشن ایک وحشی انسان ہے اور عمر ابن سعد کسی حد تک شاید کوئی سوچ لے کہ یہ وحشی آدمی ہوگا, جبکہ میرا نہیں خیال. میرے خیال میں شمر شاید وحشی انسان ہو لیکن عمر ابن سعد مکاری اور فریب کاری کے اندر آج کے دور کے ٹاپ کلاس کے پولیٹیشن سے کم نہیں ہونا چاہیے, اسے بہترین اپنے زمانے کی سیاست کے ماہر تھے. عبیداللہ ابن زیاد ایکسپرٹ تھا اپنے کام کا. اگر یہ لوگ اتنے ایکسپرٹ تھے تو شہادت کے فوراً بعد پہلا خطرہ کیا تھا؟ شہادت کے فوراً بعد پہلے خطرات میں سے ایک خطرہ یہ تھا کہ یہ اعلان کرتے کہ سید الشہداء یہاں شہید نہیں ہوئے. ان کی بھرپور کوشش ہوتی کہ یہ کہتے کہ سید الشہداء یہاں شہید نہیں ہوئے, سید الشہداء کسی بھی حادثے کے نتیجے میں نعوذ باللہ تعالی دنیا سے رخصت ہو. آپ تصور فرمائیے کہ جب سید الشہداء کے برادر گرامی امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ, جب ان کے سامنے جنگ یا صلح کا موقع آیا تو مولا نے صلح کو ترجیح دی اور اس وقت جنگ سے گریز کیا. کیوں جنگ سے گریز کیا؟ اس کے اوپر تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت اچھی کتابیں اردو اور انگریزی زبان کے اندر موجود ہیں. ان میں سے ایک شیخ آل یاسین کی کتاب ہے جو اردو اور انگریزی زبان میں, اصل میں عربی زبان میں تھی, بعد میں فارسی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوئی, بہترین کتاب ہے, نیٹ پر بھی اویلیبل ہے. دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان کے جاسوس امام کے لشکر کے اندر موجود تھے, دو دفعہ قاتلانہ حملہ کر چکے تھے اور گمان یہ تھا کہ اگر مولا جنگ کو جاری رکھتے تو یہ جو جاسوس اندر موجود تھے یہ امام کی زندگی کے لیے خطرے کا سبب بنتے اور بعد میں جاسوس یہ مشہور کر دیتے کہ امام دشمن سے مقابلے میں نہیں مارے گئے, ان کے دوستوں نے ہی ان کو نعوذ باللہ دنیا سے بھیج دیا. اس طرح کی ایک بات جاسوس مشہور کر دیتے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک اصول ہے, وہ شہادت کو کسی مفہوم اور کسی اللہ کے مقصد کے لیے اپنی زندگی کے نذرانے کو پیش کرتے. مولانا نے اس موقع کے اوپر شہادت سے اس انداز میں دشمن کے استفادے کو روکنے کے لیے گریز کیا اور ایک ایسے موقع پر شہادت کو پیش کیا جہاں پر ہر انسان کے لیے سمجھنا آسان ہو کہ دشمن سبب بنا. سید الشہداء کی شہادت کے بعد جو دشمن کا پہلا حربہ تھا وہ یہ کہ کیا کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے کہ شہادت کے الزام کو کسی اور کے سر پہ رکھ دیا جائے. ابھی کوفہ کے اندر اسرا موجود تھے اور عبید اللہ بن زیاد نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے قتل کا حکم نہیں دیا. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عمر ابن سعد تھا جس نے قتل کیا, اور عمر ابن سعد نے کہنا شروع کر دیا کہ اس نے مجھے خود فرمان بھیجا تھا کہ میں امام کو شہید کر دوں. ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ تبادلہ ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے مرحلے میں اس معاملے میں شک ایجاد کرنا چاہتے تھے کہ آیا ہم نے شہید کیا یا نہیں کیا. دوسرے مرحلے میں چاہتے تھے اصلا اس بات کا انکار کر سکیں تو کر دیں کہ شہادت ہوئی نہیں ہے. آپ تصور کیجئے گا ہم اور آپ اس معاملے میں بہت سادگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے ہم لوگ جب ان باتوں کو پڑھتے ہیں کہ دشمنوں نے سید الشہداء کی قبر پہ ہل چلانے کی کوشش کی یا یہاں پر پانی بہانے کی کوشش کی تو ہم بعض اوقات یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے, اس کے پیچھے کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی مکاری نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ مثال کے طور پر ان کے دل میں بغض ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اور اس بغض کا اظہار انہوں نے ایسے کیا کہ یہاں پہ پانی بہا دو, یہاں پہ ہل چلا دو. میرے خیال میں اس سے زیادہ عمیق معاملہ ہونا چاہیے. معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے, انہوں نے اس کام کو کیا, قطعاً ان کے دلوں کے اندر بغض تھا, لیکن اس بغض کے باوجود مکاری کے ماہر تھے یہ, اور ان کا پہلا ہدف یہ تھا کہ کسی طریقے سے کربلا میں سید الشہداء کی قبر کا نشان ختم ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ پہلے مرحلے میں یہ کربلا کی سرزمین سے سید الشہداء کی قبر کے نشان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے اور کچھ بعید نہیں تھا کہ کچھ مورخین کو تعینات کیا جاتا کہ وہ سید الشہداء کی نعوذ باللہ کسی مصنوعی قبر کی نشاندہی کرتے, اور اس کے بعد تاریخ میں ہمیشہ کے لیے کوشچن چھوڑ جاتے کہ آیا سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, نعوذ باللہ تعالی. مجھے لگتا ہے ان کی حکمت عملی یہ تھی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پہلے دن سے اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ سید الشہداء کی شہادت لوگوں کے سامنے بیان ہو, نمبر ایک. نمبر دو, واضح طور پر بیان ہو کہ اس شہادت کے دوران کیا ظلم پیش آئے, کون سے وہ مظالم ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سہے. اور میں آپ کی توجہ پھر دلانا چاہوں گا سید الشہداء کے ایک فیصلے کے اوپر. سید الشہداء نے عصر عاشور کے وقت, عصر عاشور سے پہلے, زہر کی نماز سے پہلے ایک فیصلہ کیا, اور فیصلہ یہ تھا کہ اب لشکر کے اوپر لشکر حملہ نہیں کرے گا. یہ سوال میرا اپنا ہی خیال ہے کہ میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا تھا، اور خیال یہ کہ دوستوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ کیوں سید الشہداء کا ایک ایک صحابی دشمن کے سامنے جاتا تھا؟ جنگوں میں جو دستور ہے وہ یہ کہ ایک لشکر سامنے کھڑا ہوتا ہے، مقابل میں ایک لشکر ہوتا ہے، لشکر لشکر کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ میں نے کم از کم بچپن میں اس سوال کو بہت دفعہ اپنے ذہن میں دہرایا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی زمین پر گرے اور ان امام کو نصرت کے لیے پکارا، اس وقت امام اور ان کے صحابی ان کی طرف بڑھے اور ان کو دشمن سے نکال کر ان کی لاشے کو مثال کے طور پر لے کے آئے۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر لوگ پہلے سے ہی تھے تو پہلے سے ساتھ کیوں نہیں چلے گئے تھے، اکیلے کیوں بھیجا تھا؟ یہ در حقیقت ایک فیصلہ تھا سید الشہداء کا۔ ظہر سے پہلے سید الشہداء نے فیصلہ کیا، دو حملے ہو چکے تھے جس میں لشکر کے اوپر لشکر کا حملہ ہوا تھا، اور یا دو حملے یا ایک قطعی حملہ جس کے اندر سید الشہداء کے کافی افراد شہید ہوئے تھے۔ جب ایسا ہوا تو ایک امکان تھا کہ یہ جنگ چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی، اور اگر لشکر کے اوپر لشکر حملہ ہوتا اور چند گھنٹوں میں جنگ ختم ہو جاتی تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اصل سید الشہداء کو کس نے شہید کر دیا۔ سید الشہداء کیسے شہید ہوئے؟ کون وہ شقی تھے جنہوں نے حضرت علی اکبر کے اوپر شمشیر چلائی؟ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے مولا ابو الفضل العباس کو شہید کیا؟ یہ کچھ پتہ نہ چل پاتا۔ جنگ بہت تیزی سے ختم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ عینی شواہد کی تعداد کم ہو جاتی، جو آئی وٹنس ہوتے، جو گواہی دیتے کہ ہاں یہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہوئی ہیں، اصل ڈیٹیلز جو ریکارڈ ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ تصور فرمائیے اگر لشکر کے اوپر لشکر حملہ کر رہا ہوتا، قطعاً ہمارے پاس حضرت قاسم کے مصائب میں اتنی تفصیل نہیں ہوتی کہ ہم پورا ایک دن اس کا تذکرہ کریں۔ اصل جنگ چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخری نقطہ اس کے اندر یہ کہ سید الشہداء کے پاس جو انسانیت کے منتخب ترین افراد تھے، ان کی بہادریاں ظاہر نہیں ہوتی، ان کے جوہر ظاہر نہیں ہوتے کہ انہوں نے قربانی کیسے دی، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ جنگ کا مورخ زیادہ تر ان معاملات کے اندر حمید بن مسلم، وہ یہ کہتا کہ عصر ظہر عاشور سے پہلے ایک حملہ ہوا جس میں سید الشہداء کے سارے لوگ شہید ہو گئے، اور نہیں معلوم اس طرح سے کہتا کہ جنگ ختم ہو گئی۔ سید الشہداء نے فیصلہ کیا کہ ہم لشکر پہ لشکر نہیں بھیجیں گے، ہم ایک فرد کو پورے لشکر کے اوپر بھیجیں گے۔ اب یہ موت بہت تکلیف دہ موت تھی، موت بہت سخت موت تھی۔ جہاد کے عنوان سے یہ ایک معرکہ تھا کہ ایک آدمی جائے گا پورے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ کوئی توازن نہیں تھا اس جنگ کے اندر۔ لیکن سید الشہداء نے کیوں کیا؟ تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو پتا چلے کہ میرا علی اکبر کیسے جنگ لڑ رہا تھا، کس مصیبت کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے۔ سید الشہداء چاہتے تھے عینی شواہد بڑھ جائے، سید الشہداء چاہتے تھے واقعی کی ڈیٹیلز اتنی زیادہ ہو جائیں کہ کوئی مورخ انکار نہ کر سکے اس کا۔ کیوں اللہ کے رسول نے واقعہ غدیر کے اندر تفصیلات کو ایجاد کیا؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول ممبر نہ بناتے، اناؤنسمنٹ کر دیتے اور معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے تمام تر تفصیلات کو ایجاد کیا۔ کیوں؟ جس واقعے کے اندر تفصیلات زیادہ ہوں گی اس کا انکار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ سید الشہداء نے تفصیلات دی، اور ان تفصیلات کے ذریعے سے تاریخ میں کربلا کے محفوظ رہنے کا پورا بندوبست فراہم فرمایا۔ ہمارے پاس مقتل کے اوپر پوری پوری کتابیں موجود ہیں، 200-300 صفحے کی کتابیں موجود ہیں جس میں صرف یہ بیان ہے کہ شہادتیں کیسے ہوئی، کربلا کے اندر کیا کچھ پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ سید الشہداء چاہتے تھے تفصیلات رہیں، ان تفصیلات کے نتیجے میں واقعی کربلا ناقابل انکار بننا تھا۔ اور اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور کہیں مولا امام شاہرم امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے واقعات کو بیان کیا۔ جب قبر کے نشان کو مٹانے کا مرحلہ آیا، وہاں سے شیعیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ ظاہر اہل بیت کے چاہنے والے میدان کربلا میں نہیں تھے کہ وہ بیان کرتے کہ وہاں پہ کیا ہوا، ان کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ موجود ذرائع کو سننے کی کوشش کریں، اور سننے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ مثال کے طور پر بی بی کا بیان یا امام معصوم کا بیان یا غیر معصوم لوگ جو بعد میں توبہ کر کے سید الشہداء کے لشکر کی طرف آ گئے، حمید بن مسلم کا بیان۔ حمید بن مسلم اس موقع پر یزید کے لشکر کا حصہ تھا، حمید بن مسلم در حقیقت عبید اللہ بن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکر کے اندر رپورٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ لشکر کے تمام واقعات کو رپورٹ کرے. بعد میں یہ شخص مختار ثقفی سے جا کے ملا, اور جب یہ مختار ثقفی سے ملا تو یہ مختار ثقفی کی وہ ریسورس تھی جو ان کو بتاتی تھی کہ کس آدمی نے اہل بیت کے کس فرد کو شہید کیا تھا. اس کے ذریعے مختار ثقفی ایک ایک فرد کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے, اور بعد میں اسی حمید بن مسلم کی روایات تقریباً تمام مقاتل کے اندر موجود ہیں. بس پہلے مرحلے میں شیعانہ اہل بیت کی ذمہ داری یہ بنی کہ وہ اہل بیت کے ریسورسز سے اور اہل بیت کے ماننے والوں کے ذریعے سے, جس میں بنیادی طور پر حمید بن مسلم تھے اور دوسرے لوگ تھے, ان سے واقعے کو سنیں, واقعے کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ کام کیوں اتنا اہم تھا؟ میں نے عرض کیا اگر یہ نہ ہوتا دشمن انکار کر دیتا. دشمن کہتا کہ ہم یہاں پہ مثال کے طور پر اعوذ باللہ کربلا میں شہادت نہیں ہوئی. اہل بیت نے اس موقع پر اپنے ماننے والوں کو ایک وعدہ کیا کہ جو سید الشہداء کی مظلومیت کا پیغام پہنچائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. حق تھا, سید الشہداء کی پرچم کو بلند رکھنا تھا, سید الشہداء کے پیغام کو پہنچانا تھا. فرمایا جو مصائب سنے گا, جو روئے رلائے یا حتی رونے کی شکل بنائے, جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. حق تھا کہ ایسا ہو, کیونکہ سید الشہداء کے پیغام کو محفوظ رکھنا ہے کسی طریقے سے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس ذمہ داری کو انجام دیں. خدا مجھے اور آپ کو اس باسعادت سلسلے میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جب زیارت گاہ کے خلاف دشمنوں نے اپنی کارروائی شروع کی, پروردگار عالم نے زیارت گاہ کا تحفظ کیا. اس کے ساتھ اہل بیت نے شیعیان کو ایک ذمہ داری دی اور شیعوں پر ذمہ داری رکھی کہ ان پر واجب ہے کہ وہ سید الشہداء کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں. واجب قرار دیا گیا, یعنی سید الشہداء کی زیارت ایک عجیب عمل بن گئی. اگر قبر کو خطرہ نہ ہو تو زیارت مستحب ہے, اور قبر کو خطرہ ہو تو زیارت واجب ہے. زیارت واجب ہے, اور کس حد میں واجب تھا؟ اس حد میں واجب تھا کہ کسی شیعہ نے آ کر پوچھا کہ مولا اگر ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات ایک ہاتھ قطع کر دیتے ہیں, آیا ہاتھ کٹوائیں اور زیارت پہ جائیں؟ مولا نے فرمایا ہاں ہاتھ کٹواؤ اور زیارت پہ چلے جاؤ. کیوں اتنی شدت سے؟ آج تو نہیں ہے ایسا, آج کہیں پہ کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ آپ جائیں اور اگر ہاتھ کٹوانا پڑے تو ہاتھ کٹوا لیں. کیوں نہیں ہے ایسا؟ اس موقع پر ایک کوشچن تھا, اس موقع پر ایک تھریٹ تھا, اور تھریٹ یہ تھا کہ اگر لوگ زیارت کے اوپر نہیں گئے اور دشمن زیارت کے مقام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو 100 سال کے بعد قبر کا نشان ختم ہو جائے. اہل بیت چاہتے تھے ہمارے ماننے والے مسلسل زیارت گاہ پر پہنچتے رہے تاکہ دشمن زیارت گاہ کے مقام کو مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے. کیوں کیوں اہل بیت چاہتے تھے کہ مقام کا تحفظ ہو؟ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ جگہ مقدس جگہ تھی, کربلا کی زمین اللہ نے مقدس قرار دی تھی, اور دوسرا جو مجھے عقلی طور پر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر قبر کا نشان مٹ جاتا تو کربلا میں سید الشہداء کی شہادت کا سب سے بڑا ثبوت ہاتھ سے نکل جاتا. البتہ نہیں معلوم اہل بیت کے چاہنے والوں نے کتنا چاہا, کتنی محنت کی, کتنی قربانیاں دیں, لیکن ایک بات طے شدہ ہے, وہ یہ کہ خدا نے خود چاہا کہ قبر حسین باقی رہے. خدا نے سید الشہداء کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے چاہا کہ اس مٹی کی کوئی خاصیت دنیا میں ایسی رہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ حسین یہاں دفن ہے. یہ اللہ کا ارادہ قرار پایا. کیوں عاشور کے دن کربلا کی مٹی نے رنگ کو تبدیل کیا؟ اللہ کا ارادہ قرار پایا کہ خاک شفا شناخت ہو. اللہ کا ارادہ قرار پایا کہ سید الشہداء کے دفن کی جگہ پوری دنیا کے سامنے معین مشخص باقی رہے تاکہ دشمن کوئی انکار نہ کر سکے. بحمداللہ رب العالمین سینکڑوں سال اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس معرکے کے اندر زندگی گزاری کہ وہ مٹانے کی کوشش کرتے رہے, اہل بیت کے چاہنے والے نام کو باقی رکھنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے. اور آپ اور میں یقیناً نہیں جانتے, حتیٰ وہ جو تاریخ پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی بہت کم لوگ اس بات کو احساس کر پاتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے اجداد نے اس ذکر سید الشہداء کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں. آپ بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم قربانی نہیں دے رہے. کیا قربانی ہے ہماری؟ یہ کہ آپ ویکینڈ کے اوپر یہاں پہ تشریف لائے, آئے میں اسے قربانی کہوں؟ یہ کہ مثلا آپ اور میں دو مہینہ اور کچھ دن سعید و شہدہ کے نام پر اپنے کچھ گھنٹے نکال رہے ہیں، آیا اس کو میں قربانی کہوں یا اسے قربانی کہوں کہ جو علم اٹھائے گا اس کا ہاتھ قطع کر دیا جائے گا؟ وہ قربانی تھی، ہمارے لیے کام آسان ہوا ہوا ہے، ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کام ہوا ہے کہ اپنی زندگی میں سے چند گھنٹے نکالیں اور ذکر سعید و شہدہ کے اوپر وقف کریں. اس میں کوئی قربانی کا پہلو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. قربانی وہ تھی جب واقعی لوگ قربان کر رہے تھے اپنے آپ کو، اور قربانی اس وقت بنتی ہے جب آج کے دور میں بھی کبھی چیلنج ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر یہاں پہ سعید الشہدہ کا ذکر ہوا تو دھماکہ ہوگا، یہاں پہ ذکر ہوا تو یہاں فائرنگ ہوگی، اور اس موقع پر پھر اہل بیت کے چاہنے والے واقعی قربانی دینے کے لیے میدان میں اترتے ہیں. جیسا کہ ہمارے سامنے عاشور کے دن جب دھماکہ ہوا اور اس کے چہلوں پر کراچی میں سعید الشہدہ کے جلوس میں حضداران سعید الشہدہ نے شرکت کی، ایسی تاریخی شرکت جس کو کراچی والوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. پورے پاکستان سے لوگ اس کے اندر آئے ہوئے تھے، اور اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں ان عزاداروں کے ہوتے ہوئے کوئی سعید الشہدا کے پرچم کو نیچے نہیں لا سکے گا. سعید الشہدا کے نام پر درود بھیجے محمد وآل محمد
صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج.
بحمد اللہ رب العالمین ان قربانیوں کے نتیجے میں، ان مخلص پرخلوص جذبات کے نتیجے میں اس وقت دنیا کے اندر کہیں سے کہیں تک کوئی امکان نہیں ہے کہ اب کوئی کربلا کا انکار کر سکے. اب دنیا میں کسی دیوانے کے لیے بھی امکان نہیں ہے، اور دنیا کا بہت سادہ سا معجزہ یہ ہے، اس کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی نام نہاد ڈاکٹر اٹھ کر اس کے انکار کا سوچتا بھی ہے تو پوری دنیا اس کو لان کر رہی ہوتی ہے، پوری دنیا اس کی تردید کر رہی ہوتی ہے. آج سید الشہداء کا واقعہ مسلمات تاریخ میں سے ہے، اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب جب کہ ہم اس مرحلے سے گزر گئے ہیں کہ سید الشہداء کے واقعے کے اوپر کہیں سے کہیں تک کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی حرف اٹھا سکے، میں صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا، سید الشہداء نے اگلے مرحلے میں ہماری ذمہ داری کیا دی ہے؟ بحمد اللہ رب العالمین آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے، آیا میں اسی پر اصرار کروں کہ ہمیں صرف ذکر کے اوپر اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ختم سمجھنا ہے، یا میں یہ سوچوں کہ نہیں ذکر کے پیچھے سید الشہداء کے نام پر ہماری کوئی اگلی ذمہ داری بھی ہے، اس ذمہ داری تک بھی ہمیں پہنچنا پڑے گا. 1400 سال سے ہم ایک سبق سیکھنا چاہ رہے ہیں سید الشہداء سے، ہم ذکر کے پیچھے ایک سبق سیکھنا چاہتے ہیں، کیوں اب تک یہ نہیں سوچا کہ وہ سبق کیا ہے جو ہمیں سیکھ لینا چاہیے؟ ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دسیوں سال سے یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، ہم سب اس کے معتقد ہیں کہ کربلا ایک درسگاہ ہے. اب ہم ذکر کریں اور دوبارہ گھروں کو چلے جائیں اور یہ نہ سوچیں کہ وہ درس کیا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، یہ ہماری آج کے دور کی مشکل ہے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ انتہائی پرخلوص دوست احباب جو واقعاً سید الشہداء کے ذکر کے لیے بالکل مخلص ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں کہیں یہ موجود ہے کہ یہاں آنا اور گھر چلا جانا یہی ذمہ داری ہے. کیسے ایسا ممکن ہے؟ شاید اتنی ذمہ داری اس دور کے لیے ہوتی جب اس کے کرنے میں بھی کوئی مصیبت ہوتی، تب ذمہ داری یہ ہوتی کہ یہاں تک کیسے پہنچیں گے، تب ذمہ داری یہ ہوتی کہ ہم پرچم کو بلند کیسے کریں گے. عزیزان محترم آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ میں واقعاً آپ سے کہوں گا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے گا، آپ اپنے گھروں سے نکلیں، بہترین سواریوں کے اندر سوار ہوئے ہیں، ایک جگہ تک پہنچے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی مصیبت نہیں ہے، زیادہ تر پرسکون پہنچے ہیں، زیادہ تر پرسکون واپس جائیں گے، اس میں کون سی قربانی دی ہے؟ آیا سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی کے نتیجے میں ہماری ذمہ داری بس یہیں تک ہے؟ میرا نہیں خیال. اگر اس کے لیے بھی کوئی مصیبت ہوتی تو شاید یہ سمجھ میں آتا کہ ہاں یہیں تک ذمہ داری تھی. ہاں اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم مثال کے طور پر مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں ہوتے یا اورنگزیب کے دور میں ہوتے جو اس سے بدتر تھا، کہ اگر کوئی سید الشہداء کا نام بھی لیتا تو اس کی زبان قطع کر دی جائے گی، ہاں پھر یہ کوشچن تھا کہ نام لینا ہی ذمہ داری بنتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نام بھی ختم ہو جائے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن سرزمین مثال کے طور پر ہند سے سید الشہداء کے پرچم کو نعوذ باللہ تعالی ہٹانے میں کامیاب ہو جائے. لیکن بحمد اللہ رب العالمین آج میرا نہیں خیال دنیا کے اندر ایسی خطے زیادہ ہوں جہاں پر یہ مصیبت ہمارے سامنے آتی. ہاں ممکن ہے پاکستان کے اندر دوسری جگہوں کے اوپر کچھ جگہیں ایسی ہوں جہاں پہ دشمنان اہل بیت اس کی بھی اجازت نہ دینا چاہتے ہوں, لیکن آپ کو یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان کے اکثر علاقوں کے اندر ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. بحمد اللہ رب العالمین مختلف شہروں کے اندر دنیا کی ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے سامنے میدان کھلا ہوا ہے, ہم آئے ہیں اور سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں. آیا ذمہ داری یہیں پہ ختم ہوتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ختم کیسے ہو سکتی ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ سید الشہداء اگلے مرحلے میں ہمیں کیا ذمہ داری دینا چاہتا, اور اس کے خاطر ہمیں پورا وہ نظام سیکھنا پڑ جائے گا کہ جو سید الشہداء کی قربانی کے پیچھے نافذ تھا. سید الشہداء کس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء نے مختلف جملات ارشاد فرمائے. اہم ترین پیغاموں میں سے ایک پیغام امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام تھا. صراحت کے ساتھ جس چیز کے اوپر سید الشہداء نے بیان ارشاد فرمایا, انی اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر, فرمایا میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں. سید الشہداء کا سری بیان مستند بیان. مختصر تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پہلی مجالس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید الشہداء کے سامنے ایک یزید ابن معاویہ تھا جو 61 ہجرہ میں تھا, اور دوسرے مرحلے میں وہ سارے یزید تھے جنہوں نے قیامت تک آنا تھا. سید الشہداء کی قربانی اتنی چھوٹی قربانی نہیں ہے کہ صرف ایک یزید ابن معاویہ کا مقابلہ کرے. سید الشہداء کی قربانی عظیم الشان قربانی ہے. فرزند فاطمہ اتنے نہیں ہیں کہ ہر یزید پر ایک حسین قربان ہو. فرزند فاطمہ کی قیمت ہے. فرزند اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جان کی اتنی قیمت ہے کہ اس کے ایک قطرے کے بدلے میں پوری دنیا کی یزیدوں کو قتل کیا جا سکتا ہے, پوری دنیا کی یزیدوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس کے خون کے بدلے میں. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا وہ طریقہ کار کیا تھا جس کے ذریعے سید الشہداء وقت کے تمام یزیدوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا سید الشہداء کا مستند قول جس کے اندر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے, سید الشہداء نے قطعاً ارشاد فرمایا انی اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, اپنے ماننے والوں کو یہ درس دینا چاہتا ہے. اگر بس اتنا ہو کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو اور ہم یہ کہہ دیں کہ یہ برائی ہے, اور کوئی اچھائی نہ ہو رہی ہو اور ہم لوگوں سے کہہ دیں کہ اچھائی کر لو, اگر بس اتنا کر لیں اس کا مطلب ہے ہم نے دین میں انحراف کے راستے کو بند کر دیا. سید الشہداء کے سامنے مشکل کیا ہے؟ سید الشہداء کے سامنے مشکل یہ ہے وہ جو انہوں نے خود مدینے کے اندر ارشاد فرمایا. انہوں نے دو مسائل کو اہم ترین مسائل میں سے بیان کیا. انہوں نے فرمایا اللہ کے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے اور حلال حرام ہو رہے ہیں, ایک بات. فرمایا حق کے لیے کوئی دعوت دینے والا نہیں ہے اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. سید الشہداء نے دو مشکلات کو بیان کیا. اس کا مطلب ہے سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ میرا جیسا مثلی دو موقعوں کو اگر دیکھے گا وہ یقیناً اپنے کام کو انجام دے گا. کب؟ جب اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہوں اور حلال کو حرام کی طرف لے جاتے ہوں, اور حق کی کوئی دعوت دینے والا نہیں ہے اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس موقع پہ سید الشہداء کا چاہنے والا کیا کرے گا؟ وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا. جو حرام کو حلال کر رہا ہوگا اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا. اگر کوئی حق کے لیے دعوت دینے والا نہیں ہے تو سید الشہداء کا چاہنے والا حق کے لیے دعوت دینے والا بنے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ جو سید الشہداء کے معتقد مخلص خادم بننا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی کے اندر صرف چند منٹس یا گھنٹوں پر اکتفا مت کریں. اگر میں سید الشہداء کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھوں گا کیا یہ اچھا ہے کہ میں 365 دنوں میں سے صرف 60 دن سید الشہداء کی خدمت کروں؟ میں کیسے اپنے آپ کو سید الشہداء سے متوسل قرار دے رہا ہوں؟ یعنی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر میں صرف 60 دن عزا کرنے کے بعد سمجھوں کہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی تو 300 دن بغیر امام حسین کی کیسے گزاروں گا؟ کیسے اپنے آپ کو امام حسین سے جدا کیا میں نے؟ اصل اگر ایک دن بھی ایسا گزاروں جو سید الشہداء سے متصل نہ ہی ہوں تو وہ دن بھی میں نے کیوں گزارا پھر؟ اگر میں واقع سید الشہداء کا خادم ہوں, اور کاش کہ ہمیں یہ لقب قیامت کے دن خدا نصیب فرمائے انشاءاللہ, تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ سید الشہداء کے ہدف کے لیے گزرنا چاہیے. اور سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے حرام حلال کیا جا رہا ہے تم ندا کیوں نہیں دیتے, تم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب تصور فرمائیے اگر سید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والے کو چاہیے اس کے سامنے حرام حلال ہو اور وہ اعتراض کرے, اس کا مطلب ہے خود وہ حرام کو حلال کرے, اس کا مطلب ہے خود وہ حرام سے بچنے والوں میں سر فہرست ہو, تب وہ جا کر اس شخص کے سامنے کھڑا ہوگا جو حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا. سید الشہداء فرما رہے ہیں کوئی خدا کے حلال کو اگر حرام میں تبدیل کر رہا ہو تو آپ فوراً رکاوٹ بنے, تو کیا یہ شخص خود حرام کر رہا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. ایزان محترم, ہم جو سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, اگر ہم واقعا سید الشہداء کے نقش پہ چلنا چاہتے ہیں, ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, اريد ان امر بالمعروف انہا عن المنکر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ ہم حرام کے مرتکب ہو رہے ہوں؟ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا سید الشہداء کا چاہنے والا حرام کام کیسے انجام دے گا, جبکہ اس کے مولا نے اسی حرام کو روکنے کے لیے اپنی زندگی خرچ کی. مجھے واقعا آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ سید الشہداء نے قربانی کیوں دی ہے, ہم میں سے کوئی کیوں حرام کا مرتکب ہوگا, پھر اس کے بعد سید الشہداء کے عذاب کیسے بیٹھے گا؟ میں واضح ترین اگر مثال میں عرض کروں, سید الشہداء نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا یزید شارب خمر ہے, یزید جانوروں کو ممبر کے اوپر بٹھا رہا ہے, یزید دین خدا کو پامال کر رہا ہے. سید الشہداء نے ارشاد فرمایا, اس کے بعد فرمایا مثلی لا یبایو مثلہ, میرے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سید الشہداء نے جو ایک طرح کا چارج شیٹ دیا یزید کے خلاف, اس میں لکھا یہ شارب خمر ہے. اب ایک لمحے کے لیے, شاید میرے لیے کہنا بھی اچھا نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے کیا کوئی سید الشہداء کی عزا کرنے والا شراب پینے والا ہو سکتا ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا یزید وہ ہے جو شارب خمر ہے, یعنی سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ میں جو یزید کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں, میں جو یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں, اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ یہ شارب خمر ہے. اب سید الشہداء کی عزا کرنے والا کیا اس جرم کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ اور اگر خدا نہ کرے وہ اس جرم کا مرتکب ہو رہا ہو اور پھر فرش عزا پہ بیٹھا ہو, تو یہ حسین کے مشن سے امانت ہے یا خیانت ہے؟ یہ تو سید الشہداء کے مشن سے خیانت ہے کہ سید الشہداء نے کہا تھا چونکہ وہ شارب خمر ہے میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں, اور خود سید الشہداء کا ذکر کرنے والا نعوذ باللہ تعالیٰ اسی برائی کے اندر مبتلا ہو جس سے سید الشہداء لڑنے کے لیے اپنے علی اکبر کو قربان کر رہے تھے. یہ خیانت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے, اور یہ اپنے آپ کو بہلا رہا ہے کہ میں چند آنسو بہا کر سید الشہداء کے ساتھ کھڑا ہوں. یہی پورا اصول بنے گا. سید الشہداء شب عاشور ارشاد فرماتے ہیں مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے, اور ایک آدمی نماز اور قرآن کو ترک کر کے اس کی اہانت کر رہا ہے, اور اس کے بعد فرش عزا پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں امام حسین کے ساتھ ہوں, یہ کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے؟ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا؟ اس خاطر میں سمجھتا ہوں جو بھی فرش عزا کے اوپر آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے سید الشہداء کو سمجھے. یعنی ایزان محترم, با خدا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف سے ہدیہ اپنے آنسوؤں کا پیش کر رہے ہوں اور دوسری طرف سے سید الشہداء کے دل کی اذیت کا سبب بن رہے ہوں, نعوذ باللہ تعالی. کہ سید الشہداء تو فرماتے ہیں مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے, اور میں نے زندگی میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے, مجھے کیا معلوم قرآن میں کیا ہے, نعوذ باللہ تعالی. تو پھر جو میں عزا کے اوپر بیٹھا تو میں نے سید الشہداء کے دل کو خوش کیا؟ یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں اس وقت. ہم لوگ حقیقتاً اس مشکل میں مبتلا ہیں. لہذا جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما ہیں, اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ مخلص ہیں یا نہیں ہے, تو میں قسم کھاؤں گا کہ سید الشہداء کے لیے مخلص ہیں, کیونکہ میں نے ان کا گریہ دیکھا ہے. جب یہ سید الشہداء کے غم پہ آنسو بہاتے ہیں میں نے گریہ دیکھا ہے, اور گریے میں مخلص ہیں. مصنوعی گریہ کی نشانیاں کچھ اور ہوتی ہیں. پرخلوص گریہ کی نشانیاں کچھ اور ہوتی ہیں. قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں مخلص ہیں. پھر اگر کوئی ہم سے پوچھے اگر یہ مخلص ہیں ان کے اندر نماز اور قرآن سے عشق کیوں نہیں ہے, تو میں زیادہ سے زیادہ جواب میں کہوں گا ان کو غلط فہمی ہو گئی, یہ سید الشہداء کے پیغام کو نہیں سمجھ سکے. یہ وہ سیکھنے والے ہیں جو سیکھنے کے راستے میں گامزن ہیں, ابھی منزل تک نہیں پہنچے. اور میں ایسے تمام دوستوں سے کہوں گا آپ جو سید الشہداء کے خلوص کو اپنے دل کے اندر لیے ہوئے سید الشہداء سے دعا کیوں نہیں کرتے, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. قطعی اللہ کے رسول کا یہ بیان ہے. زیادہ سے زیادہ فرق اگر کسی نے کیا ہوگا تو الف لام کے اندر کیا ہوگا, ان الحسین یا انا حسین, اس طرح کی عبارات کے اندر کوئی فرق آیا ہوگا. مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے, سب آرام سے کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. اگر سید الشہداء مصباح الہدا ہیں, ہدایت کا چراغ ہیں اور قطعاً ہیں, وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں اور قطعاً ہیں, تو سید الشہداء کا پرخلوص چاہنے والا اس کشتی میں بیٹھنے کو طلب کیوں نہیں کر رہا سید الشہداء سے؟ جو یہاں پہ آپ لوگ تشریف فرمائیں پرخلوص دل کے ساتھ, آپ اور میں مل کر اللہ کے حضور سید الشہداء کو واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں, اے پاک پروردگارہ تجھے سید الشہداء کی قربانی کا واسطہ, ہمیں سید الشہداء کے مشن پر گامزن رہنے کی طاقت نصیب فرما, ہمیں ان کے مشن کو سمجھنے اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ایسی خرابی ہے جو امام حسین کی اذیت کا سبب بنتی ہے, خدایا ہمیں جلد از جلد اس خرابی سے بچنے کی طاقت نصیب فرما. اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام اچھا کام ترک کر رہے ہیں جس سے مولا سید الشہداء کا دل دکھتا ہو, اے خدایا ہمیں اس اچھے کام کو کرنے کی طاقت نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. آپ اس خلوص کے ساتھ آپ کا مستقبل کیا ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, آپ کے دل میں سید الشہداء کی محبت ہے اور فرزند سید الشہداء کا انتظار ہے. جس طرح قاتلین سید الشہداء زندہ نہیں رہے اور مختار ثقفی نے بدلہ لیا, یہ مت سوچیں کہ سید الشہداء نے قربانی دی کہ زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلے اور نہیں پھیلا اور خدا زمین کو ختم کر دے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. خدا سید الشہداء کے اہداف کو یقیناً روئے زمین کے اوپر جاری کرے گا. سید الشہداء نے زمین کے اوپر عدل و انصاف کے لیے جان دی ہے, خدا ان کی اولاد طاہرہ کو بھیجے گا جو زمین کے اوپر عدل و انصاف کریں گے. اور ہم اور آپ جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, ہم اس دنیا میں رہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں, ہماری خواہش یہ ہے کہ خدا جب وہ فرزند حسین تشریف لائیں ہم کربلا میں نہ تھے اگلی کربلا میں جانے کی طاقت نصیب کر دیں. عزیزان محترم یہ ہماری زندگی کے اہداف میں سے ایک ہدف ہونا چاہیے. آپ میں سے بعض لوگ مینجمنٹ کے ہوں گے, بعض لوگ پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کے پڑھے ہوئے ہوں گے, بعض لوگ پروفیشنل جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہوں گے. آپ خود جانتے ہیں زندگی میں کتنا اہم ہے کہ آپ ہدف بنائیں. میری اور آپ کی زندگی کے بڑے اہداف میں سر فہرست یہ ہونا چاہیے کہ اب جب کہ کربلا بنے اور فرزند حسین آئے تو میں لشکر میں کیسے پہنچوں گا, مجھے لشکر حسین میں پہنچنا ہے. میں نہیں جا سکتا ماضی میں کہ ماضی میں جا کے کربلا پہنچوں, لیکن ایک اگلی کربلا میرے انتظار میں ہے, مجھے اس میں شامل ہونا ہے. اور آپ اپنے آپ سے پوچھے گا کہ اگر میرا کردار یہی رہا تو کیا وہ فرزند امام مجھے قبول کر لیں گے؟ یہ پوائنٹ ہے سوچنے کے لیے. اور میں صرف اس خاطر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں پرخلوص سید الشہداء کا ذکر ہے, اس خلوص کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھئے گا آیا میرا کردار وہ کردار ہے جس کے لیے امام وقت مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں, اور اگر کمی ہے تو اس کمی کو کب دور کروں گا؟ کیا ہر سال ایسی گزرنے دوں؟ کیا ہر سال یہ سوچوں کہ کبھی صحیح ہو جائے گا؟ موقع نہیں آیا کہ خون حسین کے نام پر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لوں؟ سید الشہداء کے دل کو خوش کرنے کے لیے. اعزائے محترم، آج ابھی ہم یہاں پر حضرت قاسم کے مصائب پڑھیں گے. کیا امام حسن مجتبیٰ کے نام پر اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ کیا حضرت قاسم کے پامال ہوئے ہوئے لاشے کے لیے نام پر بھی اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں کوئی اور مصیبت اہل بیت کی دیکھنی ہے جس کے بعد ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ کیا ان کے پاکیزہ خون سے زیادہ پاکیزہ کوئی اور خون بہنے کا انتظار ہے؟ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے، جو 27 سال سے طالب علم ہے، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے اور ان بہنوں کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، میں 27 سال سے طالب علم ہوں، مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی سید الشہداء کے نام کے احترام میں اپنی ایک خرابی کی اصلاح کرے، ایک خرابی کی اصلاح کرے، قطعاً سید الشہداء کے دل کو خوش کرے گا. کیا نہیں چاہتے کہ وہ دل جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے کے جانے سے رنجیدہ ہوا ہے، آپ کے کسی ایک گناہ کے ترک کرنے سے ذرا سا خوش ہو جائے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت چاہیے کہ آپ سید الشہداء کی خوشی کا سبب بن جائیں؟ میں آپ سے التجا کروں گا، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سید الشہداء کے شاگرد ہونے کے ناطے، اچھا موقع ہے کہ ہم سید الشہداء کے دل کو خوش کر سکتے ہیں. اپنی کسی غلطی کی اصلاح کیجئے، اپنی ذات کے اندر کم از کم کسی ایک غلطی کی اصلاح کرنے کا وعدہ کیجئے. اور برادران محترم، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ نے سوچا میں باہر نکلنے کے بعد وعدہ کروں گا، آپ یقین مانیے آپ فرش عزا کی معنویت سے محروم ہو جائیں گے. اگر آپ واقعاً اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، یہیں پر بیٹھے بیٹھے اس سید الشہداء کے نام کو دیکھتے ہوئے، اس کی برکت کو دیکھتے ہوئے، اور عزیزان محترم میں صرف یاد دلانے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیا آپ معتقد نہیں ہیں کہ بی بی فرش عزا پہ تشریف لاتی ہیں؟ کیا ہم معتقد نہیں ہیں اس بات کے؟ کیا بی بی کا حق نہیں ہے کہ ان کے فرزند کے نام پر ہم اپنی کسی غلطی کی اصلاح کر لیں؟ بس میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور اگر آپ کو کام مشکل لگ رہا ہو، آپ کو لگتا ہو پتہ نہیں میرا ارادہ بنے گا یا نہیں بنے گا، تو ابھی ہم مصائب کا تذکرہ کریں گے. جب آپ کا دل سید الشہداء کے غم میں ڈوبا ہوا ہو، اس وقت سید الشہداء سے نصرت طلب کیجئے گا. عزیزان محترم، یہ در کریم ہے، یہاں واسطے بہت آسانی سے قبول ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہاں پر، اور اس بات کے بعد دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کتنے بیتاب ہوتے ہیں امام حسین کے نام کے اوپر. کوئی شخص اللہ کے رسول سے کوئی کام کہنا چاہتا ہے، نہیں جانتا کام کیسا کہے، سید الشہداء کو گود میں لے کے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ، میرا ایک کام کرتا ہے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں تم نے مجھے بہت بڑا واسطہ دیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ کو واقعا لگتا ہے یہ کام مشکل ہے، سید الشہداء کو واسطہ دیں، مولا ہماری نصرت کر دیں، مولا ہماری مدد کریں. آج اگر آپ وعدہ دینا چاہتے ہیں، آپ سید الشہداء کے سامنے کوئی وسیلہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے دن آپ، جیسے کہ ہم نے عرض کیا، ہم مصائب پڑھنا چاہتے ہیں قاسم علیہ السلام کے. سید الشہداء اپنے بھائی کے یتیم کا بہت خیال رکھتے تھے، قاسم کو بہت چاہتے تھے. سید الشہداء کی سنتوں میں سے، ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا، یتیم کو بہت پسند کرتے تھے، یتیموں کو بہت چاہتے تھے. آپ کو میں روایت یاد دلاؤں، جب مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور مسلم بن عقیل کی صاحبزادی نے تڑپ کے کہا تھا کہ آج آپ میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیریں جیسے آپ یتیموں کے سر پہ پھیرتے ہیں، وہ بچی بھی سمجھ گئی تھی کہ میں یتیم ہو گئی ہوں اور یتیم کی طرح مجھ سے پیش آ رہے ہیں سید الشہداء. سید الشہداء یتیموں کے ساتھ خاص محبت دکھایا کرتے تھے. اور حضرت قاسم چونکہ امام مصطفیٰ کے یتیم بچے تھے، تو ان کا خاص خیال رکھا کرتے تھے. ایک موقع پہ شب عاشور سید الشہداء تمام اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے, ہر ایک کو بتا رہے ہیں تم یہاں پہ شہید ہو جاؤ گے, تم وہاں شہید ہو گے. حضرت قاسم علیہ السلام چونکہ کم سن ہے, ان کو خطرہ ہے پتہ نہیں میرے چچا مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے, تو ایک موقع کے اوپر تڑپ کے کہتے ہیں کہ چچا جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا, آپ میری شہادت کیوں نہیں بتا رہے, میں کہاں پہ شہید ہوں گا. مولا سید الشہداء کا دل بھر آتا ہے کہ میرے بھائی کی نشانی ہے اور شہادت کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے, تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا قاسم آپ بھی شہید ہو جائیں گے اور حتی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. نہیں معلوم سید الشہداء نے علی اصغر کا نام کیوں لیا. جیسے حضرت قاسم نے سنا کہ علی اصغر شہید ہو جائیں گے اپنی شہادت کو بھول گئے, ہاشمی غیرت سامنے آ گئی اور کہا چچا جان کیا وہ ہمارے خیمے تک پہنچ جائیں گے, کیا وہ ہمارے خیمے تک پہنچ جائیں گے, بس میں جب یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ شام غریبہ جھیلنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. حضرت قاسم شام غریبہ نہیں جھیل سکتے تھے, لہذا پروردگار عالم نے شام غریبہ کے لیے امام سجاد کو رکھا ہے, صرف مولا امام سجاد وہ شام غریبہ جھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں. حضرت قاسم کو فرمایا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے, فرمایا کیا وہ ہمارے خیموں تک آئیں گے, فرمایا نہیں میں علی اصغر کو لے کر خود جاؤں گا. گویا حضرت قاسم کے سامنے شام غریبوں کو چھپا لیا گیا کہ کہیں قاسم کو پتا نہ چلے کہ کیا ہونے والا ہے. قاسم خوش ہو گئے. سید الشہداء نے پوچھا بیٹا آپ شہادت کو کیسا دیکھتے ہیں, فرمایا امو جان اعلی من الاصل, یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے. حتی اس جواب کے اندر بچپنا موجود ہے, حتی اس جواب کے اندر فرمایا اعلی من الاصل, مجھے شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے. یہ حضرت قاسم ہے. اور بس عاشور کے دن ایک موقع آتا ہے جب حضرت قاسم سید الشہداء کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں امو جان مجھے جانے کی اجازت چاہیے. اب کس طریقے سے سید الشہداء حضرت قاسم کو بھیجنے کی اجازت دیں, میرے خیال میں جب بھی حضرت قاسم کو دیکھتے ہوں گے امام مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہوں گے کہ کس طرح میرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے اس دشت کے اندر بکھرے ہوئے تھے. ایک موقع پر حضرت قاسم کو انکار کرتے ہیں, حضرت قاسم اصرار کرتے ہیں اور اس کے بعد سید الشہداء اجازت مرحمت کرتے ہیں, لیکن قاسم سے ایک عجیب سفارش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب جو بھی جایا کرتا تھا مجاہدین سے کہتے تھے آپ تیار ہو کر آئیے پھر میں آپ کو الوداع کروں گا. جب حضرت قاسم کو اجازت دی تو کہا بیٹا قاسم آپ کو میں خود تیار کروں گا. سید الشہداء نے حضرت قاسم کو بلایا, خود تیار کرنا شروع کیا. اور روایت عجیب ہے اس معاملے کے اندر, قاسم کا سن اتنا کم تھا سر پہ رکھنے کے لیے کوئی کلاہ خود نہیں تھا, کوئی ایسی ٹوپی نہیں تھی جو اس مظلوم کے سر کو بچا سکے, تو سید الشہداء نے امامہ باندھ دیا سر کے اوپر, کہا میرے قاسم کے سر پہ امامہ بندھا ہوگا. قاسم سن میں کم تھے, سید الشہداء بھیجنے لگے تو ایک عجیب روایت ہے, علامہ ذیشان الدرجوادی نے بھی پڑھی ہے, کہتے ہیں کہ جب حضرت قاسم کو بھیجنے لگے آخری موقع پر حضرت قاسم سے کہا بیٹا قاسم میرے نزدیک آؤ. جب حضرت قاسم نزدیک آئے تو حضرت قاسم کا گریبان پھاڑ دیا, گربان چاک کر دیا. قاسم نے پوچھا کہ امو جان یہ آپ نے کیا کیا, فرمایا بیٹا چاک گربان یتیمی کی نشانی ہے, شاید کسی کو رحم آئے. کیا میں جملہ دوبارہ دہرا ہوں آپ کی خدمت میں, چاک گربان یتیمی کی نشانی ہے, شاید کسی کو رحم آئے. مولا سوچتے ہیں کہ شاید کوئی تو میرے قاسم پہ رحم کھائے, لیکن یہ اشقیاء ہیں ان کو کہاں رحم آنا تھا. ایک موقع پہ قاسم آتے ہیں, ایک شقی دوسرے سے کہتا ہے میں اس بچے کو زمین کے اوپر گراؤں گا, دوسرا کہتا ہے اس مظلوم کو چھوڑ دو اس کو مارنے والے بہت آ گئے ہیں. اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں حضرت قاسم علیہ السلام کے اوپر, وہ کچھ دیر اپنا دفاع کرتے ہیں, پھر ایک موقع آتا ہے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں اور ندا دیتے ہیں امو جان آپ کو ہمارا آخری سلام ہو. عجیب روایت لکھی ایک راوی نے, کہتا ہے سید الشہداء ایسے لبکے جیسے کوئی عقاب لبکتا ہے قاسم کو بچانے کے لیے, قاسم کی طرف تیزی سے لبکے, جیسے قاسم کی طرف تیزی سے گئے لشکر کفر کے اندر انتشار پھیل گیا, گھوڑے ایک طرف سے دوسری طرف ہو گئے. بس کچھ دیر تک ایک ندا آتی رہی اے ابو جان اے رہی ہے. کچھ دیر تک آواز آتی رہی, اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی. بس ایک جملہ سید الشہداء کا موجود ہے, اے قاسم تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے, تو بلائے اور تیرا چچا آ نہ سکے, اور جب تیرا چچا پہنچے تو مدد لینے کے قابل نہ رہے. بس اس کے بعد جو کچھ ہے وہ قاسم کا لاشا ہے جو قاسم کی ماں تک پہنچ رہا ہے. لاشا پامال ہوا ہے, اتنا وسیع لاشا ہے کہ روایت کے مطابق جب سید الشہداء اٹھاتے ہیں تو قاسم کا لاشا زمین کے اوپر گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. ماتم حسین
شہزادہ قاسم, شہزادہ قاسم, شہزادہ شہزادہ